الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 3 کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے خور و نوش کی حرمتوں کی تفصیل کی ہے. اس سورہ میں چونکہ اس امت سے آخری عہد و پیمان لیا گیا ہے، اس لیے یہ تکمیلی احکام ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ اللہ نے اپنی شریعت میں ہدایات دیں، ان سے متعلق کچھ سوالات سامنے آئے، ان سوالات کو سامنے رکھ کر ان احکام کی وضاحت مزید کی گئی ہے. خور و نوش کی حرمتوں کا اگر آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں تو سورہ انعام میں بھی زیر بحث آئی ہیں، سورہ نحل میں بھی زیر بحث آئی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی زیر بحث آئی ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو وہاں بھی بیان ہوئی ہیں. لیکن جو تفصیلات یہاں ان کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہیں وہ ان صورتوں میں نہیں ہیں. چنانچہ یہ چیز زیر بحث تھی کہ پہلے تو یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار ہی چیزیں ہیں جنہیں اپنی شریعت میں ممنوع قرار دیا ہے. میں نے وضاحت کی تھی کہ ممنوعات فطرت تو الگ ہیں، یعنی جو چیزیں انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں، اس کے کھانے کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ زیر بحث نہیں آئی. جن چیزوں میں اشتباہ ہو سکتا تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے. جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان سے متعلق یہی سوالات پیدا ہو سکتے تھے کہ ایک جانور حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے، طیب للطعام ہے، اگر وہ طبعی موت مر جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ جانور جائز ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اسی کے اندر کی ایک چیز اس کا خون بھی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے خنزیر ہے، بظاہر تو اسی نو سے تعلق رکھتا ہے جس سے بھیڑ بکری تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ گوشت بھی کھاتا ہے تو ایک نوعیت کا اشتباہ پیدا ہوا، اس وجہ سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب یہ دے دیا گیا کہ یہ بھی ممنوع ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر کوئی چیز ذبح کی جائے، اس میں چونکہ عقیدے کی نجاست شامل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. تو ان چار چیزوں کے بعد پھر میتا کی وضاحت ہو رہی تھی. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، منخنے کا، جو چوٹ سے مرا ہو، موقوذہ، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، متردیہ، جو سینگ لگ کر مرا ہو، نتیحہ. اسی باب میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ وما اکل سب و علامہ زکیتم، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. اب یہ جو ذبح کر لیا ہے اس کے لیے ہماری شریعت کی اصطلاح ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے جس میں گوشت خون سے پاک ہو جائے. اصلی مقصود یہ ہے. ذبح کرنے کا کوئی خاص طریقہ زیر بحث نہیں ہے، تاہم ایک طریقہ ایسا ہے جو بالعموم اختیار کیا جاتا ہے اور اس سے خون پوری طرح نکل جاتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس میں البیان کا نوٹ زیر بحث تھا. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا اصل طریقہ ذبح یا نہر ہے، یعنی خون کی نجاست سے گوشت کو پوری طرح پاک کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے. اس جانوروں کے لیے ذبح کا طریقہ، اس سے ہم بالعموم واقف ہیں، قربانی کے موقع پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. دوسرا طریقہ نہر ہے. اب یہ ذبح اور نہر میں کیا فرق ہے؟ ذبح گائے، بکری اور ان کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے، چھوٹے جانور، اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے. ذبح سے مراد یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے حلقوم اور مری یا حلقوم اور بدجین کو کاٹ دیا جائے. حلقوم گلا، مری غذا کی نالی، हुलकूम और बदजैन, बदजैन गर्दन की वो रगें हैं जो खून लाने का ज़रिया बनती हैं, तो किसी तेज़ तेज़ चीज़ से उनको काट दिया जाए, ये ज़बह होगा। और नहर ये है कि जानवर के हुलकूम में नेज़े जैसी कोई तेज़ चीज़ इस तरह चुभोई जाए कि उससे खून का फव्वारा छूटे और खून बहकर जानवर बिलाखर बेदम होकर गिर जाए। यानी ऊँट को इस तरह ज़बह करते थे कि उसकी टांगें बांध देते थे और फिर गर्दन में नेज़ा चुभोते थे, उससे खून बहना शुरू हो जाता था। यानी ठीक उसी जगह से जहाँ से हम ज़बह करते हैं उस जगह जब नेज़ा चबाया जाता था तो उससे खून बहना शुरू हो जाता था और फिर खून के बह जाने ही से जानवर बेदम होकर गिर जाता था। ये नहर है। ये दो तरीके हैं जो बिलमूम इख्तियार किए जाते हैं। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी है कि कोई ऐसा तरीका जिससे खून बह जाए, गोश्त खून से पाक हो जाए, वो तज़किया कर देगा। और मैंने अर्ज़ किया कि ये तज़किया, एक तज़किया तो वो है कि जो दीन का मकसद है वो ज़े से होता है, ये तज़किया ज़ाल से है। और ये इस्तलाह है, इसका मतलब है गोश्त को इस तरीके से हासिल करना कि वो खून से पाक हो जाए। इसी का एक जुज़्व ये है कि इस पाकीज़गी के रूहानी पहलू को कायम करने के लिए उस पर अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बह किया जाए। इसकी हिकमत में पिछली नशस्त में वाज़े कर चुका हूँ। मज़ीद वज़ाहत फरमाई, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और वो जानवर भी हराम हैं जो किसी आस्ताने पर ज़बह किए गए। एक चीज़ तो ये है कि आपने गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया, अब यहाँ कुरान एक दूसरी चीज़ कह रहा है, यानी गोया उसने वजाहत की। और इसमें हमारे लिए इज्तिहाद किस उसूल पर होता है, अहकाम का इल्हाक किस उसूल पर होता है, उसकी बड़ी उम्दा नज़ीर है। यानी अकीदे की नजासत लाहिक हुई, एक जानवर जो जायज़ जानवर था, हलाल जानवर था, जिसमें कोई वजह हुरमत नहीं थी, उसको खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह कर दिया गया, गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया गया, तो क्या चीज़ लाहिक हुई है? यानी जानवर का गोश्त भी खून से पाक हो गया है, तज़किया भी किया गया है, वो तबई मौत भी नहीं मरा, वो क्या चीज़ है जिसने उसका गोश्त खाना ममनू कर दिया? वो शिर्क की नजासत है, यानी अकीदे की नजासत चूँकि मुतल्लक हो गई है तो इस वजह से उसको भी अल्लाह ताला ने हराम ठहरा दी। अब अकीदे की इस नजासत की और सूरतें भी हो सकती हैं। उसकी एक सूरत यह है कि ज़बह तो अल्लाह ही के नाम पर किया गया लेकिन उसको किसी आस्ताने पर ले जाकर वहाँ गैर अल्लाह की नज़र कर दिया गया। इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। चुनाचे एक तफसीली नोट इस पर अल बयान में है, उसमें मैंने लिखा है कि ऊपर खुदा के सिवा किसी और के नाम का ज़बिया हराम ठहराया गया है। यानी ऊपर ये बयान हुआ था कि हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। ऊपर ये बयान हुआ था कि गैर अल्लाह के नाम पर अगर ज़बह किया गया है तो वो हराम होगा, ये ऊपर बयान हो गया था। सूरह अनाम की आयत 146 में कुरान ने वाज़े फरमाया है कि उसकी हुर्मत का बायस खुद जानवर का रिज्स यानी ज़ाहिरी निजासत नहीं बल्कि ज़बह करने वाले का फिस्क है। यानी कुरान ने वहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि एक तो ये है कि नजासत जिसको हम नजासत समझते हैं यानी गोश्त में खून रह गया वो मौजूद थी, ये वजह हुरमत बन जाएगी। यहाँ क्या सूरत है, यहाँ ये नहीं है बल्कि ज़बह करने वाले ने शिर्क इख्तियार करके फिस्क का इर्तकाब किया है, खुदा की सरी नाफरमानी का इर्तकाब किया है, तो उसको वजह हुरमत बना दिया है। खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह करना चूँकि एक मुशरिकाना फ़ेल है इसलिए उसे फिस्क से ताबीर फरमाया है। लफ्ज़ फिस्क के बारे में ये जान लीजिए कि कुरान मजीद में ये फ़िकी इस्तलाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि खुदा के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करना, मुकाबले में खड़ा हो जाना, उसका शरीक ठहराना और ये जानते बूझते कि ये एक नाजायज़ चीज़ है उसका इर्तकाब करना, ये फिस्क हो जाएगा। ये ज़ाहिर है, ये फिस्क क्या चीज़ है, یعنی اگر جانور کو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے تو کس نوعیت کی نجاست لاحق ہوئی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ علم و عقیدے کی نجاست ہے۔ اس طرح کی نجاست جس چیز کو بھی لاحق ہو جائے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا حکم یہی سمجھا جائے۔ یعنی چونکہ عقیدے کی نجاست جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس وقت بھی لاحق ہوتی ہے، وہی عقیدے کی نجاست اس صورت میں بھی ہے، تو عقلی اقتضا ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس پر اسی حکم کا اطلاق کیا جائے۔ یہ ہے اجتہاد کی بنیاد۔ یعنی ہم اجتہاد کس اصول پر کرتے ہیں، چیزوں کا الحاق کس اصول پر کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ حرمت کا سبب کیا ہے، حرمت کی علت کیا ہے، کیا چیز باعث سے حرمت ہوئی ہے، کیا چیز وجہ حرمت بن گئی ہے، اس کو عقل اگر تقاضا کر رہی ہو کہ دوسری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر حکم وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے خود وضاحت کر کے بتایا کہ اس طرح الحاق کیا جاتا ہے چیزوں کا۔ قرآن نے یہ دونوں چیزیں اسی اصول کے تحت ممنوع قرار دی ہیں۔ دوسری کون سی؟ یعنی ایک تو یہ بیان کیا وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، اور دوسری چیز ہے وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ کیا چیز تقسیم کرو؟ انہی جانوروں کا گوشت۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دونوں چیزیں اسی اصول کے تحت ممنوع قرار دی۔ ان کے لیے اصل میں، یعنی قرآن مجید کا جو متن موجود ہے اوپر، اس میں ما ذبح علی النصب اور ان تستقسموا بالازلام کے الفاظ آئے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اسلائی ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں وما ذبح علی النصب، نصب تھان اور استھان کو کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کوئی جگہ بنا دیتے ہیں کسی معبود کی پرستش کے لیے تو اس کو تھان کہا جاتا ہے، استھان بھی کہا جاتا ہے۔ استھان کا مطلب لغوی لحاظ سے ٹھکانہ ہے، لیکن جب کسی معبود کے لیے پرستش کی جگہ بنائی گئی، اس کا معبد بنایا گیا، اس کے لیے قربانی دینے کی جگہ بنائی گئی، تو اس کو تھان یا استھان کہا جاتا ہے۔ عرب میں ایسے تھان اور استھان بے شمار تھے جہاں دیویوں، دیوتاؤں، بھوتوں، جنوں کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں۔ یہ جو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دیویوں، دیوتاؤں، بھوتوں، جنوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شرک اصلاً کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ دو مخلوقات ہیں جو ہمارے علاوہ ذی شعور بھی ہیں، ذی ارادہ بھی ہیں، اور بعض پہلوؤں سے ہم سے برتر بھی ہیں، ایک فرشتے، دوسرے جنات۔ ان دونوں کے بارے میں ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو جو علم منتقل ہوا ہے، ایک علم تو وہ ہے جو ہم اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں یا عقلی استنباط سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو دیا گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس طرح تم ایک مخلوق ہو، انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب مادے ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی اب ہم جانتے ہیں کہ وہ مادہ جس سے تمام چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں، وہ ٹھوس صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ انرجی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ روشنی اور نور کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان تینوں ہی سے اللہ تعالیٰ نے تین ذی ارادہ اور ذی شعور مخلوقات پیدا کی ہیں، فرشتے، جنات اور انسان۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے دو مخلوقات غیر مرئی ہیں، یعنی فرشتے بھی اور جنات بھی۔ تو ان کے تصرفات کے بارے میں جو ابتدائی خیالات پیدا ہوئے، وہی آہستہ آہستہ ان تمام مشرکانہ عقائد میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے ان کے الگ نام رکھ لیے، اور قرآن مجید جس طرح کہ ہمیں بتاتا ہے، جنات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور مختلف چیزیں اپنے ماننے والوں پر الہام کرنا شروع کر دیں، اس سے ایک پوری کی پوری میتھولوجی، ایک دے مالا وجود میں آ گئی۔ اصل ماخذ اس کا یہی ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ مشرکانہ عقائد اپنی خالص صورت میں موجود تھے، یعنی مشرکانہ عقائد بھی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، وہاں یہ بڑی حد تک خالص صورت میں موجود تھے، اتنے خالص تھے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کے زمانے میں جو بتوں کے نام رکھے گئے تھے وہی نام یہاں بھی رائج تھے۔ عربی زبان جس طرح ایک قدیم ترین زبان ہے، اسی طرح عرب کلچر بھی اور عرب تہذیب بھی بڑی حد تک امتداد زبانہ سے بالاتر رہی تھی۔ چنانچہ وہاں جنات جنوں کی حیثیت سے پوجے جاتے تھے، بوتوں کی حیثیت سے پوجے جاتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ شرک نے جو دیوی دیوتاؤں کی صورت دے دی ہے ان کو، اس میں بھی ان کے استھان اور تھان بنے ہوئے تھے۔ قرآن نے اس قسم کے ذبیحے بھی حرام قرار دیے، یعنی ایک ذبیحہ وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر کیا گیا، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، اور ایک یہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا لیکن کسی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، کسی معبد کی نظر کر دیا گیا، اور وہ معبد غیر اللہ کا معبد تھا۔ یعنی معبد تو صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، عبادت گاہ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، معبود تنہا وہی ہے، اس لیے کوئی عبادت گاہ، کوئی تھان، کوئی استھان کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اگر آپ نے اس طرح کے کسی تھان پر جا کر قربانی کر دی، کوئی دیکھ چڑھا دی، کوئی نظر پیش کر دی، تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ بھی حرمت کے حکم میں آ جائے گا۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ ان کے اندر، یعنی جو اس طرح تھانوں پر پیش کیے جائیں، ان کے اندر حرمت مجرد با ارادہ تقرب و خوشنودی استھانوں پر ذبح کیے جانے ہی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی استھانوں پر ذبح کرنے سے مقصود کیا تھا؟ تقرب اور خوشنودی، جس کا تھان ہے، جس کا استھان ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کا قرب ڈھونڈنا، اس کا ارادہ تھا۔ تو محض اس ارادے سے، مجرد با ارادہ تقرب و خوشنودی، اگر آپ نے اسے اس استھان پر ذبح کر دیا، ذبح اللہ ہی کے نام پر کیا گیا ہے، تو یہ حرمت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اس سے بحث نہیں کہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا کسی غیر اللہ کا، اگر غیر اللہ کا نام لینے کے سبب سے ان کو حرمت لاحق ہوتی تو ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ اوپر وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کا ذکر گزر چکا ہے، وہ کافی تھا۔ یہ جو اب زائد ایک بات کہی گئی ہے، عطف کیا گیا ہے اس کو، تو جس طرح میتا کی وضاحت میں بعض چیزیں کہی گئیں، اسی طرح ما احل لغیر اللہ بہی کی وضاحت میں یہ چیز کہہ دی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک کسی حکم میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں اور قبروں پر پیش کی جاتی ہیں، ان میں بھی صاحب مزار اور صاحب قبر کی خوشنودی مد نظر ہوتی ہے، اس کو خوش کرنا، اس کا قرب ڈھونڈنا، اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا، یہ پیش نظر ہوتا ہے۔ ذبح کے وقت نام چاہے اللہ کا لیا جائے یا صاحب قبر و مزار کا، ان کی حرمت میں دخل نام کو نہیں بلکہ مقام کو حاصل ہے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید کی اس وضاحت سے ہم نے سمجھی کہ مقام کی نسبت بھی حرمت کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، استقسام، یہ فعل استعمال ہوا ہے اس میں، ان تستقسمو، اس میں فعل استعمال ہوا استقسام، استقسام کے معنی ہیں حصہ یا قسمت یا تقدیر معلوم کرنا۔ ازلام جوئے یا فال کے تیروں کو کہتے ہیں، عرب میں فال کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ اپنے زام کے مطابق غیب کے فیصلے معلوم کرتے تھے۔ یعنی حرم میں تیر پڑے ہوئے تھے، ان کے نام آتے ہیں، عربی ادب میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، شاعروں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، عمر القیس نے اپنے معلقے میں ذکر کیا ہے، تو وہ اپنے زام کے مطابق اس سے غیب کے فیصلے معلوم کرتے تھے۔ اور جوئے کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ گوشت یا کسی چیز کے حصے حاصل کرتے تھے۔ اس کی کیا صورت تھی؟ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں خمر و میسر کے تحت بیان کر آئے ہیں کہ عرب شراب نوشی کی مجلسیں منعقد کرتے، یعنی یہ ان کی ایک روایت تھی کہ شراب نوشی کی ایک مجلس منعقد کی گئی، شراب کے نشے میں جس کا اونٹ چاہتے ذبح کر دیتے، میرا اونٹ پکڑ لیا، آپ کا اونٹ پکڑ لیا، ذبح کر دیا، مالک کو مو مانگے دام دے کر راضی کر لیتے، یعنی یہ بڑی فراخی اور بہت فیاضی سمجھی جاتی تھی کہ مالک کو ہم نے منہ مانگے دام دیے اور راضی کر لیا، پھر اس کے گوشت پر جوا کھیلتے تھے، یعنی اب ذبح ہو گیا، گوشت بنا لیا گیا، اس کی ڈھیریاں لگا دیتے، اس پر جوا کھیلتے، گوشت کی جو ڈھیریاں جیتتے جاتے ان کو بھونتے، کھاتے، کھلاتے اور شرابیں پیتے، اور بس بسا اوقات اسی شغلے بدمستی میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے کر لیتے کہ قبیلے کے قبیلے برسوں کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا، اور سینکڑوں جانے اس کی نظر ہو جاتی. استاد امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہاں استقسام بالازلام سے یہی دوسری صورت مراد ہے. یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ آپ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح تو نہیں کیا، لیکن غیر اللہ کے تھان یا استھان یا معبد کی نظر کر دیا، تو مقام کی نجاست نے اس کو حرام کر دیا. یہاں کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک ایسی چیز وابستہ کر دی جو اپنی ذات میں ناجائز تھی، یعنی اخلاقی نجاست. وہ عقیدے کی نجاست تھی، اب اخلاقی نجاست لائق ہو گئی. تو اخلاقی نجاست اگر لائق ہو گئی تو فرمایا کہ اس طریقے سے جوئے کے ذریعے سے، جوئے کے تیروں کے ذریعے سے جو گوشت حاصل کیا جائے وہ بھی ممنوع ہے. تو یہ بات اس سے مزید واضح ہوئی کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ بھی اس کی حرمت کی وجہ بن جائے گا. یعنی وہ شے اپنی ذات میں حرام نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ غلط اختیار کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں استقسام بالازلام کا حوالہ کیا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، ذالکم فسق، یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں. ظاہر ہے یہ جملہ جس طریقے سے آیا ہے اس سے پہلے جملے کے ربط کو قائم رکھنے کے لیے کچھ مضمون مقدر ماننا پڑے گا، اسے میں نے نکال دیا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں سمجھنا چاہیے، تم پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، کیونکہ تکمیل کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی وضاحت کی جا رہی ہے، جہاں جہاں کوئی اجمال تھا اس کی تفصیل کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اب ہم نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ کسی مصالحت کا امکان باقی نہیں رہا. تو یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ اس دین کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اب یہ بات بالکل متعین ہو گئی کہ اللہ نے اس دین کا غلبہ بھی قائم کر دیا اور وہ موقع بھی فراہم کر دیا کہ ہر لحاظ سے اس کے احکام کی تکمیل ہو جائے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. یہ کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا مذہب کی تاریخ میں رکھ کے سمجھ لیجیے. اس کی ایک بہت اچھی مثال سمجھنے کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام، یعنی انہوں نے دعوت پیش کی، ان کی دعوت رد کر دی گئی. ایک عرصے تک وہ انجیل میں جو ہدایت انہیں دی گئی تھی وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو مان کر نہیں دیا، مذہبی پیشوا ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور پھر انہی کی سازش کے نتیجے میں انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی. اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی مذہبی پیشواؤں نے کہ وہ اس ذلیل القدر پیغمبر کو صلیب تک پہنچا دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا، جو کچھ بعد میں توضیحات ہونی تھیں تورات سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق، اگر لوگ مان لیتے، اس کا موقع نہیں آیا. تو بہت سی چیزوں میں اجمال رہ گیا. یہ اس اجمال کا نتیجہ تھا کہ بعد کے زمانوں میں جب سینٹ پال نے مسیحیت کی نئی قسم ایجاد کی تو شریعت بتدریج بعض تاویلات کے نتیجے میں ختم ہو گئی، اور کفارے کا عقیدہ بھی وجود پذیر ہو گیا، اور بعض اجمالی عبارتوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت بھی کشید کر لی گئی. ہمارے معاملے میں یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ صرف مکے ہی میں نازل ہو کر نہیں رہ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد آپ کو وہاں باقاعدہ اقتدار حاصل ہوا، ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا جس میں یہ ممکن تھا کہ اب چیزوں کو اتمام تک پہنچا دیا جائے، ان کی تکمیل کر دی جائے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب اس دین کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ، اس لیے ان سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو، اس لیے ان سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو۔ قرآن مجید کے ایک اسلوب کو سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ فعل استعمال ہوتا ہے، فعل کا مفعول کیا ہے، فعل کا متعلق کیا ہے، وہ بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو ہم کلام کے در و بس سے سمجھتے ہیں۔ یہاں اگر آپ اس کو سمجھیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ بات کہی گئی ہے کہ اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی پیچھے حرمتیں بیان کیں تو اب یہ فرمایا کہ ان حرمتوں کے معاملے میں اب ان سے اندیشہ ناک ہو کر کسی مصالحانہ رویے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج شاید بات اجنبی لگے، لیکن جب کسی قوم کے اندر حرمتوں حلتوں کی ایک پوری شریعت وجود میں آ جاتی ہے، ایک فقہ بن جاتی ہے، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہاں زیادتی کر دی گئی ہے، یہاں غلو ہو گیا ہے، یہاں کوئی چیز اپنی طرف سے شامل کر دی گئی ہے، تو یہ ایک معرکہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں میں خدا کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں، میں قیامت پر سچا ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، میں کتابوں کو مانتا ہوں، میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، دین کے تمام بنیادی معاملات کو واضح کر لیجئے، اس کے بعد کسی فقہی حرمت حلت کے بارے میں اختلاف کیجئے، اپنے ایمان دین دونوں سے محروم ہونے کا اہتمام کر لیجئے، یعنی پھر جو فتویٰ بھی ہے صادر ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر ایک اندیشے کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ اندیشے کی صورت کیا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گرد و پیش کے لوگ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ فلاں بات کا بھی اظہار کیا جائے، فلاں سوال کا جواب بھی دے دیا جائے، فلاں بات کی وضاحت بھی کر دی جائے، بنیادی باتوں تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب بات کہنے کا موقع آ گیا ہے اور اب ہم نے اتمام کے ساتھ احکام بیان کر دیے ہیں، تو پھر ولا تخشوہم بخشون، یعنی یہاں کسی جنگ سے ڈرنے کا ذکر نہیں ہے، کسی حملے سے ڈرنے کا ذکر نہیں ہے، یہ اصل میں اس مذہبی اختلاف کا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات کہی گئی کہ یہ حلال ہے اگرچہ تم نے اس کو حرام ٹھہرا رکھا ہے، یہ حرام ہے اگرچہ تم اس کی حلت کا فتویٰ دیے ہوئے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے مذہبی گروہوں کی طرف سے۔ اس رد عمل کو سامنے رکھ کے فرمایا ہے کہ ان حرمتوں کی ہم نے وضاحت کر دی، جو کچھ درست تھا وہ بیان کر دیا، جو کچھ صحیح تھا اس کی تکمیل کر دی ہے، اس وجہ سے اب آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام یہ کہ پہنچائیں اس کو۔ یہ مضمون آگے جب آپ جائیں گے تو کھل جائے گا۔ ایک اور بات بھی یہاں قرآن مجید کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اجمال بعض اوقات آگے کے مضمون میں جا کے مزید کھلتا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں لفظوں میں یہی ساری بات بیان ہو جائے گی۔ تو یہ حرمتیں بیان ہوئیں اور فرمایا کہ ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو۔ ان سے نہ ڈرو مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، پرواہ نہ کرو کہ اس چھوٹی سی بات کو کیسا فتنہ بنا لیتے ہیں، اگر صحیح بات کے کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کو دین کی وہ صحیح بات پہنچ جائے، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اس وجہ سے خوف اور اندیشے میں مبتلا ہو کر اس کو چھپانے کی، اس کا کتمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھ سے ڈرو مطلب یہ ہے کہ اصل میں ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ جو شخص بھی دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو قیامت میں کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس چیز کا جواب دینا ہے کہ جو صحیح بات تم پر واضح ہو گئی تھی، تم نے بے کم و کاست اس کا اظہار کر دیا یا نہیں کیا۔ اس کو مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو کے الفاظ میں یہاں تعبیر فرمایا ہے، اور یہ ڈر اور نہ ڈرنے کا حکم کس سے متعلق ہے؟ انہی حرمتوں سے جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے. تمہارے دین کو آج, یعنی آج سے مراد کوئی معین دن نہیں ہے جس طرح کے لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلاں سن کی کون سی تاریخ ہوگی, بلکہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی, یعنی جب سورہ نازل ہو رہی ہے تو اس موقع پر فرمایا کہ اب یہ چیز پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. یہ دین کو پورا کر دیا ہے یا دین کو مکمل کر دیا ہے, اس کا عام طور پر لوگوں نے مطلب یہ سمجھا ہے کہ پہلی شریعتیں نامکمل تھیں یا پہلے دین نامکمل تھے, دین کی تکمیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے. یہ معنی نہیں ہے. اللہ کا دین ہمیشہ سے پورا کا پورا لوگوں کو دیا گیا ہے. ہر شریعت اپنے زمانے کے لیے مکمل شریعت تھی, ایسا نہیں ہے. یہاں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس طرح کے سورہ نجم سے معلوم ہوتا ہے پہلی وحی آئی, قرآن کا نزول شروع ہوا, اللہ نے اپنا دین دینا شروع کیا, فرمایا وہ جو عمل شروع ہوا تھا پہلی وحی کے ساتھ وہ آج پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا. یعنی دین میں جو ہدایت دینی تھی, جو بات کہنی تھی, وہ پوری کی پوری کہہ دی گئی ہے. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کی مزید وضاحت کرنا پیش نظر ہو. میں نے اس پر لکھا اسی لیے کہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی وحی سے جو دین تمہیں دینا شروع کیا تھا اسے آج پورا کر دیا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, یعنی یہودیت اور نصرانیت کو نہیں بلکہ اسلام کو پسند فرمایا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا دین نہیں بلکہ دین سے انحراف کی مختلف صورتیں. یعنی جو دین سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یا جو دین سیدنا مسیح علیہ السلام لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا, لیکن اس اسلام میں انحرافات پیدا کر دیے گئے, بدعتیں داخل کر دی گئیں, اس کے عقائد میں تبدیلیاں کر دی گئیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر کے اصل دین جس کا نام ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے, جس طرح کہ سیدنا ابراہیم کی سرگزشت سے واضح ہوتا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. تو فرمایا کہ اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ بدعتوں کے ساتھ اور انحرافات کے ساتھ کوئی چیز تمہارے پاس نہ رہے بلکہ بے کم و کاست اصل دین واضح ہو جائے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ایک رویہ تو یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آ رہا ہے اس کو فکر کا ارتقا سمجھ کر دین کے ساتھ ملا دیا جائے, اور اس طرح بہت سی آمیزشوں کے ساتھ دین کا ایک ایڈیشن تیار ہو جائے, اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ دین کو ہمیشہ خالص کرنے کی جدوجہد کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دوسرا رویہ ہے. تو یہاں اسی کو بیان کیا ہے کہ اصل اسلام کو, اگرچہ یہودیت اور نصرانیت بھی اپنی اصل کے لحاظ سے اسلامی تھے, لیکن چونکہ وہ انحرافات پیدا کر کے ایک دوسری صورت اختیار کر چکے تھے, اس لیے فرمایا کہ ہم نے اصل اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. اوپر سے چونکہ بات یہ چل رہی تھی, جس وجہ سے میں نے اشارہ بھی کیا کہ حرمتوں کے معاملے میں زیر بحث ہے, اوپر سے حرمتیں زیر بحث تھیں, یہ اصل میں اس کے ضمن میں کچھ بات آ گئی تھی, اسی پر عطف کر کے کہا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی. یعنی یہ استثناء بیان کیا کہ مجبوری کی صورت میں حرام کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ چیزیں مزید وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں, ان کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے. اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے. ارشاد فرمایا ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں, اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں. یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں, اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو, مجھی سے ڈرو. تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے، سو میرے ان احکام کی پابندی کرو، پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔